مشہور اور معروف آیہ کلمہ ہے. مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے کہ یہ مہینہ نبی کریم کی ولادت اور آپ کے ظہور اور آپ کی تجلی کا مہینہ ہے. اس مہینے میں آپ اس سرزمین پر آپ نے قدم رنجا فرمایا اور آپ کی ذات جو وجہ ہے بقائے کائنات ہے, علت غائی کائنات ہے, کائنات کو بنانے کا مقصد آپ کی ذات ہے, تنہا آپ کی ذات ہو اور کوئی روئے زمین پر کوئی انسان نہ ہو تب بھی یہ ساری کائنات باقی رہے گی آپ کے ایک کے وجود کی وجہ سے, کیونکہ آپ کا وجود اتنا قیمتی ہے کہ آپ تنہا رہیں گے تب بھی اس پوری کائنات اپنی جگہ پر, زمین, آسمان, چاند, سورج, ستارے سب اپنی جگہ پر آپ کی خدمت میں لگے رہیں گے. آپ کا تنہا وجود اس لائق ہے. اب جو بھی کوئی سرزمین پر آپ کے علاوہ ہے وہ آپ کے طفیل میں ہے, آپ کے صدقے میں, کہ کائنات آپ کی وجہ سے باقی ہے. وَلَوْلَا الْحُجَّةُ لَسَاخَتِ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا, کہ اگر حجت روئے زمین پر نہ ہو تو پھر کائنات اپنے اہل کے ساتھ دفن ہو جائے. صلوات پڑھے وہاں. جہاں نبی کریم کے بے شمار فضائل قرآن مجید نے بیان کیے ہیں, جہاں نبی کریم کے لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس, ہم نے آپ کو سارے عالم بشریت کے لیے بھیجا ہے. آپ کا وجود مشرق اور مغرب سے محدود نہیں ہے بلکہ آپ ساری کائنات کے لیے ہیں, بلکہ فرمایا کہ آپ کا وجود, آپ کی رحمت صرف انسانوں کے لیے نہیں, صرف جنات کے لیے نہیں, بلکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صلوات پڑھو. اور آپ کے وجود کو پوری دنیا انسانیت کے لیے آپ کو تنہا شاہد اور گواہ بنا کے پیش کیا گیا ہے کہ ہر نبی اپنی اپنی امتوں کے گواہ ہوں گے, لیکن وجئنا بکا علی ہؤلاء شہیدا, اور آپ کو ساری دنیا انسانیت کا گواہ بنا کر پیش کریں گے. یعنی آپ صادقین کے لیے بھی گواہ ہیں, لاحقین کے لیے بھی گواہ ہیں. تمام دنیا بشریت کے اعمال آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے, اور آپ کو اللہ نے آپ کے وجود کو ایسا سیطرہ بخشا, ایسی وسعت بخشی کہ آپ کے پہلے گزری ہوئی نسلیں بھی آپ گواہ ہیں ان سب کے اعمال کے. اور آپ اس وقت موجود نہیں ہیں تو آپ کے اس وقت جتنے اعمال ہو رہے ہیں ان سب پر بھی آپ کا وجود گواہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وجود زمانے پہ محدود نہیں ہے, زمان اور مکان پر حاوی ہے. آپ کا وجود زمان کا پابند نہیں ہے کہ ایک زمانے میں حضور ہو تو دوسرا زمانہ حضور سے خالی ہو, بلکہ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جو حضور سے خالی ہو. حضور کا وجود سارے زمانوں پر محیط ہے اور آپ سیطرہ رکھتے ہیں تمام زمانوں پر. صلوات پڑھے وہاں. لہذا آپ کا کردار ایسا ہے کہ اس کردار سے سارے کردار کی شمعیں جلتی ہیں, اور آپ کی طرح بننے کے لیے کہا گیا. سب کی اہمیت آپ کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے, آپ کے جیسا بننے کی کوشش کرتے کرتے اگر کوئی مر جائے تو اس کی موت شہید کی موت ہے. آپ کے راستے میں کوشش کرتے کرتے آپ کی طرح بنتے بنتے اگر کوئی اس راستے میں جان دے دے, لیکن اس کے لیے قدم سب کو اٹھانا ہے. کوئی بھی اگر آپ کے راستے میں قدم نہیں اٹھائے گا تو اس شخص کو مسلمان نہیں سمجھا جائے گا. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, انسان کے لیے سوائے کوشش کے اور کچھ نہیں ہے. کوئی دنیا میں مصطفیٰ نہیں بن سکتا, لیکن کوشش سب کو کرنا ہے. کوشش کے باوجود اگر نہ کر سکے تو پھر وہ عند اللہ معذور ہے, وہ عند اللہ معذور ہے. لیکن کوشش کرنا چاہیے. یہ منع نہیں کیا گیا ہے کہ آپ ان کی طرح کا کام مت کیجئے, ان کے جیسے بننے کی کوشش مت کیجئے. نبی کریم کی طرح بننا نعوذ باللہ حرام ہے, ان کے جیسا مت بنیے, ان کی طرح کا کام مت کیجئے. جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ کرنے کی آپ کوشش مت کریے, ایسا نہیں منع کیا گیا ہے. بلکہ اس کے برعکس یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان کی طرح بننے کی کوشش کیجئے. تو کوئی کہے گا ہم نہیں بن سکتے تو الگ بات ہے, مگر کوشش تو آپ کو کرنا ہے, آپ کو کوشش کرنا ہے, آپ کو محنت کرنا ہے, آپ کو پوری جان توڑ کوشش کرنا ہے, آپ کو دن و رات ایک کرنا ہے, ہر آن یہی سوچنا ہے, ہر لمحہ یہی سوچنا ہے کہ ہم کو نبی کریم کی سیرت کو اپنانا ہے, ان کی سنت کو اپنانا ہے. اگر آپ آگے آنا چاہتے ہیں, اگر چاہے فرد ہو چاہے قوم ہو, وہ اگر آگے بڑھنا چاہتی ہے, ترقی کرنا چاہتی ہے, بلند ہونا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو پھر نبی کی پیروی کرنا ہوگا. اگر ان کی پیروی کریں گے تو آپ آگے آئیں گے, آپ بلند ہوں گے, آپ کے درجات بلند ہوں گے. اس لیے کہ سب سے بلند آپ کی ذات ہے, سب سے بلند آپ کی ذات ہے. اس بلند چوٹی پہ پہنچنے کی سب کو جستجو کرنا ہے, کوشش سب کرتے ہیں. دیکھیے جو بچہ اسکول جا رہا ہے, پہلی کلاس میں بستہ لے کے جو جا رہا ہے, اگر آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کو کتنا علم چاہیے, کسی بھی لڑکے سے روک کے اسکول جانے والے بچے سے آپ اتنا پوچھئے کہ آپ کو کتنا علم چاہیے بیٹا, علم حاصل کرنے کی آرزو ہے؟ ہاں ہے. کتنا علم حاصل کرنے کی آرزو ہے؟ کتنا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کتنا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جو تاجر ہے, جو صبح صبح پیسہ کمانے کے لیے جا رہا ہے, آپ اس سے پوچھئے کہ کتنا پیسہ چاہیے تمہیں. محنت تو کر رہے ہیں, نیت تو ہے کہ پوری دنیا کی دولت ہمارے حصے میں آ جائے. کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے, زندہ اگر رہنا ہے تو علم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے, اگر زندہ رہنا ہے تو دولت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. لہذا جتنی بھی دولت حاصل ہو جائے, جتنا بھی مال حاصل ہو جائے, جتنا بھی علم حاصل ہو جائے, غنیمت ہے, سب کا سب حاصل نہیں ہو سکتا ہے. تو اگر کل کا کل حاصل نہیں ہو سکتا ہے تو کل کا کل چھوڑا بھی نہیں جا سکتا. لہذا جتنا ہو سکے اتنا حاصل کرو, جتنا نہیں ہو سکتا ہے اسے چھوڑ دو. اسی طرح سے سیرت نبی کو پوری طرح سے اپنانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے, اور سیرت کو ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے, سنت کو چھوڑ بھی نہیں سکتے. نہ ساری سنت اپنا سکتے ہیں, نہ ساری سنت چھوڑ سکتے ہیں. یہی بات سیرت اہل بیت کی ہے کہ ساری سیرت اہل بیت اپنا نہیں سکتے ہیں. جب اپنا نہیں سکتے ہیں تو چھوڑ دینا چاہیے, تو چھوڑ بھی نہیں سکتے. اگر چھوڑ دیں گے تو پیروکاروں میں شمار نہیں ہوگا. اگر چھوڑ دیں گے سیرت پر چلنا, لوگ کہتے ہیں ہم کہاں وہ کہاں, ہم ان کے جیسا بننے کا تصور بھی نہیں کر سکتے, ان کے راستے پہ چلنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. لہذا وہ راستہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں, وہ صرف ان کے لیے ہے, ہمارے لیے نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری سیرت پر ہم نہیں چل سکتے, لہذا سیرت پر چلنا ہی چھوڑ دو. راہ اہل بیت پر چلنا دشوار ہے, لہذا راہ اہل بیت ہی چھوڑ دو. اہل بیت جیسے نہیں بن سکتے ہیں تو اہل بیت جیسے بننے کی کوشش بھی مت کرو. کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا یہ استدلال صحیح ہے؟ کیا یہ منطق صحیح ہے؟ کیا کوئی عقل مند انسان اس بات کو قبول کرے گا؟
کیا کسی دنیا کے سامنے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ائمہ اور ہمارے رہنماؤں کا کردار اتنا بلند ہے کہ ہم اس چوٹی تک جا نہیں سکتے، لہذا ہم لوگ ان کے راستے پہ نہیں چلنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کے راستے پہ چلنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہمارے نہیں بلکہ تم بھی اگر چلنا چاہو ہمارے رہنماؤں کے راستے پر تو تم بھی نہیں چل سکتے، لہذا ہم اور تم سب کا یہی فیصلہ ہونا چاہیے کہ اس راستے پر نہ چلا جائے جس راستے کی بلندی کو ہم طے نہیں کر سکتے ہیں۔ تم لوگ عمل کر سکتے ہو اپنے رہنماؤں کے کردار پر، چل سکتے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے رہنماؤں کا کردار اتنا اونچا ہے ہی نہیں جہاں تک تم جا نہ سکو۔ ان کا کردار ایک ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پہ تم پہنچ سکتے ہو، تھوڑی سی کوشش کرو بلکہ ان سے آگے بھی نکل جا سکتے ہو۔ جو لوگ کوشش کرتے ہیں ان کے رہنماؤں سے آگے نکل جاتے ہیں، اگر تھوڑی بہت کوشش کریں تو کم سے کم ان کے جیسے تو بن سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ صدیق جیسے بن جائیے، آپ فاروق جیسے بن جائیے، تو لوگ کوشش کرتے ہیں، جہاں پہ کوشش کریں گے تو کوشش کر کے کم سے کم فاروق جیسے تو بن جاتے ہیں، کم سے کم صدیق جیسے تو بن جاتے ہیں، بنتے ہیں یا نہیں بنتے؟ تو وہ تو وہاں تک بن گئے، لیکن ہم اس لیے کہ ہم کیسے بن سکتے ہیں، جب نہیں بن سکتے ہیں تو لہذا ہم وہ راستے ہی پر نہیں چلیں گے۔ کیا یہ کہنا ہمارا درست ہے؟ اگر نہیں چلیں گے تو آپ بتائیے کہ کیا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں دنیا میں؟ وہ تو کسی حد تک پہنچ جائیں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تشیع شیعت ایک ایسے جہاز کی طرح ہے کہ جب اڑتا ہے تو آسمان کی بلندی پر نظر آتا ہے، گرتا ہے تو زمین پر ٹکا نظر آتا ہے، زمین دوز ہو جاتا ہے یا آسمان کی بلندی پر نظر آتا ہے، بیچ کا راستہ نہیں ہے۔ تمام اقوام سے ہمارا مسئلہ سب سے زیادہ پیچیدہ ہے، سب سے زیادہ مشکل مرحلہ ہمارا مرحلہ ہے۔ تمام اقوام عالم میں، تمام مذاہب عالم میں، سارے مذاہب پر چلنا آسان ہے، سارے مذاہب کا مسئلہ الگ ہے، ہمارا مسئلہ الگ ہے۔ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں، تمام اقوام عالم میں سب سے پیچیدہ مسئلہ اس قوم کا ہے۔ کسی بھی قوم میں وہ پیچیدگیاں نہیں ہیں، وہ مسائل نہیں ہیں، وہ مشکلات نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مشکلات نہیں ہیں تو مشکل کشا بھی نہیں ہے۔ اگر پوری کائنات میں کسی کے یہاں مشکل کشا ہے تو وہ ہماری قوم میں ہے، کسی قوم میں نہیں ہے۔ صلوات ہے محمد۔ مشکل کشا ہم رکھتے ہیں، کوئی مشکل کشا نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مشکل نہیں رکھتے ہیں جتنی مشکل ہم رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس مشکل نہیں، مشکلات ہے۔ ایک مشکل نہیں ہے، ایک مسئلہ نہیں ہے ہماری قوم کے پاس، ہزاروں مسائل ہیں، مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ وہ تمام مشکلات کا راہ حل ایک ہی ذات کے اوپر پاس ہے، وہ ہے باب مدینۃ العلم، انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔
نعرہ حیدری، نعرہ صفدری، نعرہ سلوان۔
شہر میں پائی جانے والی ہر چیز کی ہم کو ضرورت ہے، شہر میں پائی جانے والی ہر چیز کی ہم کو ضرورت ہے۔ ہماری ساری ضرورتیں، ہماری مشکلات ہیں، وہ مشکلات کو ہمیں حل کرنا ہے۔ تو یہ ساری مشکلات کا حل ایک ہی دروازے پر آ کے ملے گا کہ اس دروازے سے گزرے گے تو ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی، اگر اس دروازے پر نہیں آئیں گے تو کوئی مشکل آپ کی حل نہیں ہوگی۔ لیکن کوئی حل کرنا چاہے تو وہ دروازے تک آئے گا، اور اگر کسی کو حل نہیں کرنا ہے تو وہ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر دروازے کی تعریف کر کے چلا جائے گا، اس لیے کہ اس کو دروازے کے اندر داخل ہی نہیں ہونا ہے۔ تو اسی طرح سے تشیع ایک جہاز کی طرح ہے کہ جہاز को जहाज क्यों कहते हैं, ये जो है ये एयरबस को एयरबस क्यों कहा जाता है कि ये हवा में उड़ता है, ये बस है ये भी, लेकिन ये हवा में उड़ने वाली बस है। एक बस है जो जमीन पर चलती है, कुछ पटरियों पर चलने वाली जैसे ट्रेन है, बस है, ये सब जमीन पर चलती है, कारें हैं, मोटरसाइकिल है, ये सब चीजें आपको बंडी रक्षा जितनी भी चीजें जमीन पे चलने वाली है, जमीन पे रेंगने वाली है, जमीन पे दौड़ने वाली है, उड़ने वाली इनमें से कोई भी नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है, कोई बच्चा पूछ सकता है कि ये बाबा ये जहाज ये बस क्यों नहीं उड़ती है हमारी, ये कार क्यों नहीं उड़ती है, ये रक्षा क्यों नहीं उड़ जाता है। तो रक्षा का तो सवाल ही नहीं है, मगर कार तो उड़ सकती है ना, अब तोड़ने वाली कारें भी आ गई तो उड़ सकती है कार, मगर मसला ये कि उड़ क्यों नहीं रही है, इसलिए कि उसके अंदर जो पेट्रोल डाला जा रहा है वो पेट्रोल उतना प्योर नहीं है। एक तो मिशन की बात है उसको छोड़िए, उसके अलावा भी खुद पेट्रोल उसके अंदर जो है जो डाला जाता है वो इतना नहीं है कि उसको उड़ा ले जाए, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो कार को उठा के उड़ा दे हवा में। बस के अंदर जो पेट्रोल डाला जाता है वो पेट्रोल भी मखलूत होता है, मिलावटी होता है, उतना प्योर नहीं होता है जितना जहाज में डालने वाला पेट्रोल होता है। जहाज में डालने वाला जो पेट्रोल है वो इंतहाई प्योर है और उसके अंदर किसी किस्म का कोई किरक कोई शायबा नहीं है, इसीलिए जो है वो उड़ता है। तो अब आप देखें जितने अक्वामो मिलल हैं उनके जो रहनुमा हैं उनका किरदार जो है वो मिलावटी किरदार है, नमाज के साथ शराब भी है, झूठ भी है, नमाज भी है, लोग चल तो रहे हैं, नमाज चलती है लेकिन गुनाह रोक देते हैं, ये आगे बढ़ती है दूसरी चीजें उड़ा नहीं पाती है। अस्सलातो मेराज और मोमिन, नमाज को मेराज की मंजिल पे तक जाना है, यहाँ जमीन पे रेंगना नहीं है, नमाज जमीन पे चलाने वाली चीज नहीं है, नमाज जहाज है जो इंसान को, रॉकेट है जो इंसान को आसमानों की तरफ उड़ाता है। लेकिन हम सारे मुसलमान नमाज पढ़कर भी हमारी नमाज यही रह जा रही है, फिर हम जहां से नमाज शुरू करते हैं वहीं पर नजर आते हैं, फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह का माना क्या है, जब आप कहीं गए नहीं तो फिर ये सलाम क्यों कर रहे हैं, सलाम वो करता है जो बाहर से अंदर आए। जब इंसान नमाज शुरू करता है तो उड़ जाता है, जमीन पे नहीं रहता, जब वापस आता है जमीन पे तो कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुह, कि आप पर सलाम हो। अब क्या सलाम है, यानी आप कहीं और चले गए थे मलाए आला पर, अब वापस लौट कर आ रहे हैं, अस्सलाम अलैकुम हमारा हमारे तशय्यों का जहाज क्यों उड़ता है, इसलिए कि हमारे आइम्मा के पास जो किरदार है वो मिलावटी नहीं है, वो प्योर है। वो अगर हम उसमें बैठेंगे, उस सवारी में बैठेंगे तो वो हमको उड़ा ले जाएंगे, वो हमें बहुत ऊपर उड़ाएंगे। इन्नक लअला खुलुकिन अज़ीम वरफ़ाना लक ज़िक्रक, कि हमने आपके जिक्र को बुलंद किया है। सब लोग अपनी कोशिशों से बुलंद होते हैं लेकिन अल्लाह सुभानहु व तआला कह रहा है कि रफ़ाना लक ज़िक्रक, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया था। तो नबी का जिक्र कितना बुलंद है, नबी के अखलाक कितने आला है, अब उस बुलंदी पर हमें जाना है। तो अगर हम नबी के साथ जुड़ जाएंगे, उनके दामन से वाबस्ता हो जाएंगे, तो नबी अपनी पूरी उम्मत को लेके इतने बुलंद हो जाएंगे, इतने बुलंद हो जाएंगे, अपनी उम्मत को इतना ऊंचा कर देंगे कि अंतुमुल आलमुना इन कुंतुम मोमिनीन, कि तुम सबसे बाला दस्त हो जाओगे अगर तुम मोमिन हो। वला तहिनु वला तहजनु, कि तुम घबराओ मत, तुम परेशान मत हो, तुम कभी जिंदगी के मरहले पे परेशान ना होना, तमाम अक्वामे आलम पर हम तुम्हें बाला दस्ती अता करेंगे, इख्तिजाज के मामले में, मईशत के मामले में, इख्तदार के मामले में, सियासी मसाइल में, इख्तिसादी मसाइल में, تمام دنیا کے مسائل میں ہم تمہیں بلند کر دیں گے. یہی ہوا کہ وہ گھٹیا قوم, وہ پست قوم کہ جو مکے کی سرزمین پہ زندگی گزار رہی تھی, جو دنیا کی سب سے رسوا قوم تھی, نبی کریم کے دامن سے واپس نہ ہونے کے بعد نبی کریم نے اس امت کو اتنا بلند کر دیا, اتنا بلند کر دیا کہ اقوام عالم کو انہوں نے تسخیر کر لیا. اب ان کے جیسی کوئی قوم, یہی مٹھی بھر لوگ جس کو نبی کریم مکے کی سرزمین سے بلند کیے تھے, اتنے بلند ہو گئے کہ پوری دنیا ان کے قدموں کے سجدہ ریز ہو گئی, ساری دنیا کو انہوں نے جھکا لیا. اقتصادی اعتبار سے بھی مسلمانوں کے جیسا اقتصاد کسی کا بھی نہیں تھا, مسلمانوں جیسی قدرت کسی کے پاس نہیں تھی. اب آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ امت واقعی سچے نبی کے دعوت سے وابستہ ہے تو آپ بتائیے کہ اس دنیا میں سب سے بلند مسلمان ہے, سب سے بہترین اقتصاد ان کا ہے, سب سے بڑی معیشت ان کے پاس ہے, سب سے بڑی قدرت ان کے پاس ہے, سب سے بڑی طاقت ان کے پاس ہے. یہ خواب و خیالات کی باتیں نہیں ہیں, بلکہ حقیقت میں نبی سے وابستگی انسان کو اقوام عالم سے بلند کر دیتی ہے اور بلند کیا گیا. یعنی کوئی مرحلے, کوئی شعبے علم ایسا نہیں تھا جہاں مسلمانوں نے اپنا جلوہ نہ دکھایا ہو اور مسلمانوں نے ان علوم کا احیاء نہ کیا ہو, بلکہ ان علوم کی ایجاد نہ کی ہو. کتنے علوم ایسے ہیں جس کی ایجاد مسلمانوں نے کی ہے. نبی کریم کی تعلیمات کے صدقے میں مسلمان اس مرحلے تک پہنچے کہ جس مرحلے پر عام عوام کا پہنچنا مشکل تھا. اب دنیا کو جو روشنی ملی, آج تو دنیا اور اقوام عالم میں جو ترقی کی وہ مسلمانوں کی دین ہے. اگر مسلمانوں نے علوم ایجاد نہ کیے ہوتے تو پھر یہ علوم کو حاصل کہاں سے کرتے؟ اس لیے کہ یہاں تو وہ مرحلہ ہے کہ جہاں الہام ہوا ہے. ملا صدرہ جب قحط سے نکل کر شہزادی معصومہ کے روضے کی طرف آتے تھے تو کتنے علوم ان کے ذہن میں الغا ہوئے ہیں. حرکت جوہری کا مسئلہ آپ لے لیجیے, حرکت جوہری کا مسئلہ دنیا اسلام میں پیدا ہوا ہے اور دنیا تشیع میں پیدا ہوا ہے. ایک شیعہ عالم نے حرکت جوہری کا انکشاف کیا ہے جو دنیا کا آج تک بھی, یعنی یورپ کو حرکت جوہری کے بارے میں نہیں معلوم ہے. آج بھی فلاسفہ غرب اس وقت آ رہے ہیں اور ملا صدرہ کا فلسفہ پڑھنے کے لیے وہ یورپ سے آ رہے ہیں اس وقت, ایران میں اور آکسفورڈ سے آ رہے ہیں. اس وقت پوری دنیا کے بڑے بڑے پروفیسر, بڑے بڑے دماغ اس وقت ملا صدرہ کا فلسفہ پڑھنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ ابھی وہ چیزیں دنیا پر منکشف نہیں ہوئی جو 400 برس پہلے علامہ ملا صدرہ نے اس کا انکشاف کیا تھا. حرکت جوہری وہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ ٹیکنالوجی آ جائے کسی کے ہاتھ میں تو پھر کائنات میں ہنگامہ برپا ہو سکتا ہے, ایک ایسا انقلاب آ سکتا ہے دنیا ٹیکنالوجی میں کہ جو آج تک دنیا وہاں تک نہیں پہنچی ہے. وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم ہے علم من الکتاب. وہ ہے آصف ابن برقیہ, جو کبھی نبی نہیں تھے. آصف ابن برقیہ نبی نہیں تھے, آصف ابن برقیہ رسول نہیں تھے, آصف ابن برقیہ امام نہیں تھے. آصف ابن برقیہ ایک معمولی آدمی تھے, ایک معمولی انسان تھے, لیکن انہیں سلیمان کی بزم میں رہ کر اتنا علم حاصل ہو گیا تھا کہ جس علم کی بنیاد پر انہوں نے تخت بلقیس کو ملک سبا سے منگوا لیا تھا, جبت بلقیس کو اٹھا لیا تھا اور سلیمان کے سامنے لا کے رکھ دیا گیا تھا. یہ علم کی بنیاد تھی. یعنی علم اس حد تک بلند ہو چکا تھا کہ تخت بلقیس کو چشم زدن میں منگوا لیا گیا تھا. وہ کس ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ منگوایا گیا تھا؟ وہ ملا صدرہ کہتے ہیں کہ حرکت جوہری کی بنیاد پہ اٹھایا گیا تھا. وہ یہ ہے کہ دیکھیے, حرکت کے لیے تو سارے لوگ اس بات کے گواہ ہیں, سارے مفکرین, سارے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ حرکت ہے دنیا میں. یعنی سیب حرکت کرتا ہے, سیب حرکت کرتا ہے, چھوٹا تھا بڑا ہوا, سیب میں حرکت آئی ہے نا, میٹر بڑا, مواد میں تبدیلی آئی, مزہ بدلا, رنگ بدلا, سائز بدلا, یہ حرکت ہوئی نا. یعنی کلر بدلا, رنگ بدلا, مزہ بدلا, ساری چیزوں میں حرکت پیدا ہوئی. لیکن ملا صدرہ کہتے ہیں کہ خود جو یہ سیب ہے نا, یہ بھی ختم ہو کے وجود میں آ رہا ہے, یہ جو ان تمام حرکت کے اوپر ایک اور حرکت غالب ہے. مثال کے طور پہ آگے دیکھ رہے ہیں کہ ممبر یہاں رکھا ہوا ہے. صدرہ کہتے ہیں کہ یہ ممبر یہاں نہیں رکھا ہوا ہے بلکہ یہ ممبر ختم ہو رہا ہے, یہی پر وجود میں آ رہا ہے. اس طرح سے مسلسل وجود میں آ رہا ہے کہ آپ اس کو ثابت دیکھ رہے ہیں جبکہ یہ ثابت نہیں ہے بلکہ اس میں حرکت پائی جاتی ہے. اگر ابھی یہ وین کو کھول دیا جائے گا تو اس کے بیچ میں جو گیپ ہے آپ کو نظر نہیں آئے گا. آپ ایسا محسوس کریں گے کہ بلکہ ایک اس کے بیچ میں کوئی قسم کا کوئی گیپ نہیں ہے جبکہ ہے گیپ, لیکن حرکت چونکہ مسلسل ہوتی ہے تو یہ جو درمیان کا گیپ ہے وہ نظر نہیں آتا ہے. اسی طرح سے جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں بجلی جل رہی ہے یا نہیں جل رہی ہے, یعنی مسلسل روشنی یہاں آ رہی ہے یا آ چکی ہے, آ نہیں چکی ہے آ رہی ہے, اور آنے کا عمل اس تیزی کے ساتھ جاری ہے کہ ہم اس کو روشن سمجھ رہے ہیں جبکہ یہاں روشن نہیں ہے, اندھیرا ہے یہاں پر, لیکن روشنی مسلسل آ رہی ہے, چل رہی ہے, نئی روشنی آ رہی ہے, نئی زندگی آ رہی ہے. یہی ہے حرکت چوہدری, یعنی کائنات ختم ہو کے وجود میں آ رہی ہے. یہ پرانا سورج نہیں ہے جو صدیوں سے چل رہا ہے بلکہ سورج ہر آن ختم ہو رہا ہے, وجود میں آ رہا ہے, ختم ہو رہا ہے, وجود میں آ رہا ہے. نہ سورج بلکہ چاند, ستارے, زمین, آسمان, دریا, پوری کائنات, میٹر یعنی پورا مادہ, مادے کے اندر حرکت جوہری پائی جا رہی ہے, مادہ ختم ہو کے وجود میں آ رہا ہے. یعنی جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو چراغیں ختم ہو رہا ہے وجود میں آ رہا ہے, روشنی جا رہی ہے آ رہی ہے جا رہی ہے آ رہی ہے, اس تیزی کے ساتھ آ رہی ہے, تو آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ یہاں مسلسل روشن ہے جبکہ یہاں بیچ میں اندھیرا بھی ہے. روشنی مسلسل نہیں ہے, روشنی کے بیچ میں اندھیرا ہے. اس تیزی کے ساتھ روشنی ختم ہو رہی ہے, وجود میں آ رہی ہے کہ آپ کو یہ روشن بلب نظر آ رہا ہے. اسی طرح سے سورج آپ کو روشن نظر آ رہا ہے لیکن سورج کو روشنی مل نہیں چکی ہے, مل رہی ہے. جس طرح سے ہمیں حیات مل نہیں چکی ہے, مل رہی ہے, یعنی حیات اس تسلسل کے ساتھ مل رہی ہے کہ ہم ماں حیات نظر آ رہے ہیں. تسلسل حیات میں تھوڑا سا بھی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو ہم عدم کے سناٹے میں غرق ہو جائیں گے. نہ ہمارا جسم, ہماری روح ختم ہو جائے گی بلکہ روح کائنات بھی هو الحی القیوم کی وجہ سے باقی ہے. اور هو الذی اور اس کے لیے کل یوم ہوا فی شان, اس کے لیے ہر روز ایک نیا کاروبار ہے. کائنات خلق نہیں کیا اس نے, خلق کر رہا ہے, مسلسل خلق کر رہا ہے. چاند خلق کر کے نہیں چھوڑ دیا ہے, چاند خلق ہو رہا ہے, سورج خلق ہو رہا ہے, زمین خلق ہو رہی, اس تسلسل کے ساتھ خلق ہو رہی ہے کہ اپنی جگہ پہ نظر آ رہی ہے. تو عزیزان گرامی, یہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے یہ سارا نور, یہ نور علم, یہ نور فہم, یہ پوری کائنات جو جگمگا رہی ہے, یہ طفیل ہے مصطفیٰ کا, یہ طفیل ہے ذات مصطفیٰ کا. تب ان کے دامن سے اگر ہم وابستہ ہو جائیں گے تو پھر علم میں, فہم میں ہمارا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکے گی. اس لیے کہ اتنا خالص علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اگر وہ تھوڑا سا علم ہم کو دے دے تو ہم آصف ابن برخیہ بن جائیں, جبکہ ہم نہ نبی ہیں, نہ رسول ہیں, نہ امام ہیں, کچھ نہیں ہے. لیکن جب سلیمان اپنے چاہنے والے کو آصف ابن برخیہ بنا سکتے ہیں تو علی کمیل کو کمیل کیوں نہیں بنا سکتے, مالک اشتر کو مالک اشتر کیوں نہیں بنا سکتے. صلوات پڑھے محمد. یہ کرشمے, یہ معجزات, یہ کائنات میں تصرف, یہ مردوں کو زندہ کرنا, یہ بیماروں کو صحت یاب کرنا, یہ سب چھوٹی باتیں ہیں. یہ اہل بیت کے غلاموں کا کام ہے, اہل بیت کا کام نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں ستاروں کا اترنا, چاند و سورج کا شف ہونا اور سورج کا پلٹ آنا, یہ امیر المومنین کا معجزہ نہیں ہے بلکہ یہ تو امیر المومنین کا غلام بھی دکھا سکتا ہے. اس لیے کہ یہ کائنات سخر لکم ما فی الارض, جو بھی چیزیں زمین میں ہیں, جو بھی آسمانوں میں ہے ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے لیے وَسَخَّرَ لَكُمْ، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ ہم کو کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو کسی پلیتے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو کسی جو ہے کوئی تحریر کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نقش اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اللہ کا سب سے بڑا نقش ہے، ہم کلمۃ اللہ ہیں، ہم اللہ کا کلمہ ہیں، اللہ نے ہمارے صفحہ کرداس پہ نقش اتارا ہے، ہم سماعت کا نقش رکھتے ہیں، ہم بصارت کا نقش رکھتے ہیں، ہم گویائی کا نقش رکھتے ہیں، یعنی یہ بے زبان جو بول رہا ہے یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے، ایک گونگا بول رہا ہے، ایک اندھا دیکھ رہا ہے، ایک بہرا سن رہا ہے، تو یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ معجزہ نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ معجزہ دیکھ رہے ہیں اس وقت، ایک اندھا مادرزاد اندھا انسان دیکھ رہا ہے اس وقت، جو گونگے مادرزاد ہیں وہ بول رہا ہے، یہ معجزہ نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بزمہ سنتے ہیں کہ امام موجود نہیں تھے، معروف کرخی تھے، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے میں امام سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا کیوں ملنا چاہتا؟ کہا کہ میں ناخدا ہوں، میرا سفر کشتی میں ہوتا ہے، میں جو ہے وہ ملا ہوں، میں جو ہے سمندروں میں میری کشتی دوڑتی ہے، میں معصوم کی خدمت میں آیا تھا کہ کوئی تعویذ لکھوا لوں، کوئی نوشتہ لکھوا لوں تاکہ جب میری کشتی بھنور میں پھنس جائے تو وہ میں موجوں کے اوپر وہ تعویذ لوں اور موجوں کے اوپر مار دوں تاکہ خلفشار جو موجوں کے اندر ہے وہ ٹھہر جائے اور موجوں میں سکون برپا ہو جائے، آرامش برپا ہو جائے، اس کے لیے میں تعویذ چاہتا ہوں۔ تو معروف کرخی نے کہا میرے سر کی قسم دے دو، جب بھی ایسے موجے اٹھنے لگے تو تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، صرف میرے سر کی قسم دے دو موجے خود بخود رک جائیں گی، میرے سر کی قسم دے دو موجے خود بخود رک جائیں گی۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ آپ کے سر کی قسم دینے سے سمندر کی موجیں کیسے رکیں گی؟ تو کہا کہ جو سر معصوم کی بارگاہ میں مسلسل خم ہوتا رہے، یا اس کے اندر اتنی بھی صلاحیت نہیں پیدا ہوئی کہ اس کی سر کی قسم دے دیا جائے تو سمندر کی موجیں رک جائیں۔ صلوات پڑھے محمد، مومن کی فضیلت نہیں سنی کہ امیر المومنین کے فضائل سننا چاہتے ہیں، مومن کی فضیلت نہیں معلوم ہوئی، امیر المومنین کی فضیلت کیا معلوم ہوگی؟ جب ایک ادنا سے غلام کی عظمت آپ کو نہ معلوم ہو سکی تو آقا کی جلالت کیا معلوم ہوگی؟ کہ جب نائب کی یہ حیبت ہے تو آقا کی جلالت کیا ہوگی؟ قلم سے تو دنیا ہلنے لگی، تلوار کی طاقت کیا ہوگی؟ کیا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ایک عام بندہ معصوم کی سیرت پر چلنے لگے اور ان کے علوم، ان کی معرفت حاصل کرے اور ان کے جیسا بننے کے لیے ایک قدم آگے بڑھائے تو خمینی بن جاتا ہے، ایک قدم آگے بڑھ جائے تو خمینی بن جاتا ہے۔ اگر راہ معصوم پر ایک قدم انسان آگے بڑھ جائے تو پھر وہ دنیا کا سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے، اتنی بڑی طاقت بن جاتا ہے کہ اس دنیا کی ساری طاقتیں اس سے ڈرتی ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ اس کے اندر موجوں کے اندر جیسے اضطراب کو روکا جاتا ہے، دنیا میں اٹھنے والے امواج کو اس کا نفس مطمئنہ روکتا ہے، اس کا نفس مطمئنہ کائنات میں ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے، وہ اشارہ کرتا ہے تو دنیا سیاست میں ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے، خلفشار عالم کا رخ جاتا ہے۔ ہم کو حکومتیں رہ نہیں چاہیے، ہم دنیا کی حکومتوں کے تختہ الٹ سکتے ہیں، دنیا کو اپنے اشاروں سے پوری دنیا کا خلفشار روک سکتے ہیں۔ بھاگتے پھرتا ہے صدام و جمی کا ڈر، بیٹھے ہوئے ہیں خمینی مطمئن اپنی جگہ، یہ اس زمانے کی بات، اس زمانے کا شعر ہے، لا الہ الا اللہ اپنی جگہ، بھاگتے پھرتے ہیں صدام و جمی کا ڈر، بیٹھے ہوئے ہیں خمینی مطمئن اپنی جگہ۔ میں بڑے اطمینان کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہوں، یہ کون کہہ سکتا ہے؟ تو یہ علی کے غلاموں کی مثال ہے. دنیا علی کے غلاموں کو نہ برداشت کر سکی. آپ کہتے ہیں علی آئیں گے تو سراخوں پہ بٹھ. ارے غلاموں کو آپ نے سب پہ سراخوں پہ بٹھانا نہیں سیکھا تو آپ آقا کی جلالت کیسے برداشت. غلام کی تقسیم بیت المال کو آپ برداشت نہ کر سکے تو پھر امام کی تقسیم بیت المال کو آپ کیا برداشت کریں گے. جب عدالت خمینی برداشت نہ ہو سکی آپ سے تو پھر عدالت امام کیا آپ برداشت کر سکیں گے. جب آپ اس کردار تک نہیں پہنچ سکتے تو وہ کردار کیا اپنا سکیں گے.
نعرہ سلام
جاتا ہے کہ آپ معصوم کے جیسے بننا چاہتے ہیں. آپ کے لیڈروں کو لائیے, ہمارے لیڈروں کو لائیے, دونوں تصویروں کو سامنے رکھیے تو معلوم ہوگا کہ سیاہ تصویر کون سی ہے, سفید تصویر کون سی ہے, باکردار تصویر کون سی ہے, بے کردار تصویر کون سی ہے. مغالطہ بے وقوفوں کو دیا جاتا ہے لیکن نمازیوں کو مغالطہ نہیں دیا جا سکتا ہے, مسلیوں کو مغالطہ نہیں دیا جا سکتا ہے, اللہ کے بندوں کو مغالطہ نہیں دیا جا سکتا. گرامی اس بلندی پر نبی کی کہ جہاں سارے اختیارات ہیں وہاں اپنے غلاموں کے ساتھ, یہ غلاموں کو کس نے آقا بنایا ہے؟ عزیزان گرامی یہ عزت جو مسلمانوں کو دی ہے وہ کس نے دی ہے؟ سب تو غلام تھے, آقا تو ایک ہی ہے نا, مصطفیٰ ایک ہی آقا ہے. اس ایک آقا نے ہزاروں غلاموں کو جو آقا بنا دیا ہے یہ کیسے بنایا ہے؟ یہ ذات مصطفیٰ کی عظمت ہے. دیکھیے عزیزان گرامی, سورج جسم کو روشن کر سکتا ہے اور روحوں میں روشنی نہیں پیدا کر سکتا, تو آپ اندازہ لگائیے عظمت مصطفیٰ وہ ہے کہ جو قلوب کو منور کر دیتے ہیں, غلاموں کو آقا بنا دیتے ہیں. انس بن مالک کہتا ہے کہ نبی کریم دو مشروب صرف جو ہے دو قسم کا جو ہے نا وہ شربت رکھتے تھے, ایک سحری میں اور ایک افطار میں. اب اس شربت میں کبھی دودھ ہوتا تھا تو اس میں کچھ روٹیاں ملی ہوئی ہوتی تھی, سوکھی روٹیاں توڑ کے جو ہے وہ دودھ میں رکھ دیتے تھے, اسی سے سحری کر لیتے تھے, یا جو ہے خالی دودھ پی لیتے تھے تو یہی ان کا افطار ہو جاتا تھا. یعنی دو چیزیں ہوتی تھیں, دو گلاس ہوتے تھے اور ان دو گلاسوں میں ایک افطار کے لیے ایک سحری کے لیے ہوتا تھا. تو انس بن مالک کہتا ہے کبھی نبی کریم کو دیر ہو گئی اور وہ آئے نہیں تو ہم یہ سمجھے کہ وہ کہیں اور سے سحری کر کے آ رہے ہوں گے, لہٰذا وہ ہم پی گئے. اب سحری میں ان کے لیے کچھ بچا نہیں تھا, تو جب نبی کریم آئے بڑی دیر کے بعد تو اصحاب سے پوچھا کہ نبی کہیں سے سحری کر کے آئے, کہا نہیں. تو اب یہ پریشان ہو گیا, عرق ہو گیا کہ اب کہیں نبی سوال کر لیں کیا ہوا, وہ گلاس کیا ہوئی, تو کیا جواب دے. اسی فکر میں بیٹھا رہا لیکن نبی نے پوچھا تک نہیں, سوال بھی نہیں کیا. پوری رات گزر گئی, وہ اسی خوف سے کام رہا تھا کہ نبی پوچھ لے اور بغیر سحری کے روزہ رہ لے نبی, اگر پوچھ لے تو کیا ہوگا, لیکن پوچھا ہی نہیں. نہ صرف اس رات کو نہیں پوچھا, پھر زندگی میں کبھی پوچھا ہی نہیں. یہ نہیں پوچھا کہ اس رات میں بغیر سحری کے رہ گیا تو میرا جو گلاس تھا وہ تم نے پی لیا, میرا جام تم نے پی لیا, کبھی اس کا ذکر تک نہیں کیا. امام زین العابدین علیہ السلام غلام کو آواز دیتے غلام نہیں آتا, پھر آواز دیتے پھر نہیں آتا, تیسری مرتبہ پکارا, تیسری مرتبہ بھی امام پوچھتے میں تمہیں اتنا پکار رہا تھا تم کیوں جواب نہیں دے رہے تھے, کہا آپ کا مجھے کوئی خوف ہی نہیں ہے, میں آپ کے خوف سے محفوظ ہوں, مجھے معلوم ہے کہ آپ ڈانٹیں گے نہیں, اگر میں 10 مرتبہ بھی آپ پکاریں تو آپ غصے میں آئیں گے ہی نہیں, آپ میں اگر نہیں آؤں گا آپ کے بلانے پر تو آپ نہ مجھے ڈانٹیں گے کچھ نہیں معاف کر دیں گے, مجھے آپ کا کوئی خوف جب تھا ہی نہیں تو میں کیوں آپ کی بات کے اوپر کبھی دبا. تو امام نے کہا کہ دعا ہے, کہا کہ پروردگار تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں ایسا نہیں بنایا ہے کہ ہمارے جو ہے ماتحتوں پر ہمارا روب تاری کر دیا ہو, ہمارا خوف تاری کر دیا ہو اور یہ لوگ ہمارے خوف سے ہماری بات سنتے ہوں. हमारे खौफ से हमारी बात सुनते हो, हमारे रोग से हम क्या चाहते हैं, अपने मातहतों पर रोग डालें, घर में रोग डालें, बाहर दोस्तों में रोग डालें। हम बाहर निकले तो हम चाहते हैं कि हमारे मातहत, हमारे गुलाम, जब हम ऑफिस में आए, हम दफ्तर में आए, हम जो है किसी भी जगह पे जाए तो हमारे गुलाम हमारी इताअत करें, हमारी आवाज पर खौफ से कांपने लगे तो हमें खुशी होती है कि हमारे मातहत हमसे डर रहे हैं, हमसे खौफ ज़दा हैं। खुल्क अजीम देखिए और हमारा किरदार देखिए। उन्होंने गुलामों को इतना कवि किया था कि उनके दिल से खौफ निकाल दिया था, उनके दिल से खौफ को बरतरफ कर दिया, उन्हें कवि किया था, उनके कुलूब को कवि किया था, उनके दिलो दिमाग को मजबूत किया, उन्हें बंदे खुदा बनाया, अपना बंदा नहीं बनाया। यही है किरदार मुस्तफा का, यही है किरदार उनके गुलाम, उनके जो है मानने वालों का, कि उनके मानने वाले वो होते हैं जो अपनी परस्तिश नहीं करवाते, अल्लाह के सामने झुकाते हैं। जब हमारे उलमा, हमारे मुफक्किरीन, हमारे रहबर, हमारे बुजुर्गान जब इस रवेश को अपना लेंगे कि उनके मातहत उनसे खौफ ना खाएं। रसूल अकरम कहते हैं कि अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान से खौफ उस पर तारी हो गया तो समझो वो मुसलमान नहीं है। जिसकी जबान से पता नहीं क्या बोले, पता नहीं क्या कर जाए, पता नहीं क्या करेंगे, अभी उठेंगे इनका हाथ उठेगा और हम पर बरस पड़ेगा, इनकी जबान खुलेगी अभी हमारी तौहीन हो जाएगी। अब देखिए आ रहे हैं, अब ये देखते ही आप डर रहे। अगर उस आने वाले का खौफ आप पे तारी हो गया तो वो आने वाला मुसलमान नहीं है। जिसकी जबान से, जिसके वजूद से लोग खौफ खाते हो वो खयानतकार है, वो दरिंदा है। लोग दरिंदों से खौफ खाते हैं, वो मासूम से खौफ नहीं खाते, वो मलाइका से खौफ नहीं खाते। नेक लोगों का कोई खौफ उनके ऊपर नहीं होता है, अगर खौफ है तो अल्लाह का, अल्लाह के खौफ से इनका खौफ तारी होता है। इसीलिए अल्लाह के लिए खौफ बहुत कम इस्तेमाल हुआ, खशियत इस्तेमाल हुई है, खशियत इलाहिया। तो अजीजान गिरामी, मजहब की बात, दीन की बात एक बहुत बुलंद चीज है। दीन, दीनदारी, मजहब, मजहबी इंसान, दीनदार इंसान, दीन वाला, मजहब वाला का मतलब क्या होता है? यानी मतलब यह है कि ये आम आदमी नहीं है, आम किरदार का आदमी नहीं है, बल्कि ये बुलंद किरदार का आदमी है। आम लोग तो सब इंसान होते हैं, इसीलिए कहा गया कि पहले आप इंसान बनिए। हम दूर दूर तक इंसानियत नहीं देख रहे इस वक्त, इंसान कहीं नहीं मिल रहे हैं। मुसलमान मोमिन तो सब नजर आ रहे हैं लेकिन इंसान कहीं नजर नहीं आ रहा है। और ये सब जो मुसलमान जो दिख रहे हैं ना, वो बगैर इंसान बने के मुसलमान बन गए हैं। इसको फिर से कलमा पढ़ना होगा, इन्हें फिर से तुम्हारा वापस आना होगा, इन्हें घर वापस आना है। तो वो घर छोड़ के कौन सा गए थे? हैवानियत का घर छोड़ के गए थे। वो वापस पलट कर आए, इंसानियत से अपने सफर का आगाज करें, मजहब से, मजहब ना बदले। कोई भी मजहबी इस वक्त मजहबी नहीं है, मजहब इस वक्त ठोक बना हुआ है। कोई मजहबी मजहब पे अमल नहीं कर, अगर मजहबी मजहब पर अमल करने लगे तो मजहब वालों से लोग न घबराए, मजहब वालों से लोगों, मजहब वालों का खौफ तारी ना हो। आज इतना खौफ है, मजहब वालों से खौफ पैदा हो गया कि ये मजहबी इंसान है पता नहीं क्या कर जाएगा, मजहबी इंसान है पता नहीं चोरी कर लेगा, पता नहीं डकैती कर लेगा, पता नहीं किसी मासूम का घर उजाड़ देगा, पता नहीं किसी यतीम का माल लूट लेगा, कभी किसी कमजोर इंसान को तमाचा रसीद कर देगा, क्या पता क्या करेगा, किसी शरीफ आदमी की इज्जत को उछाल देगा। कि ये मजहबी इंसान है, ये मजहबी आतंकवाद है, ये मजहबी आतंकवाद। देखिए, बेदीनों से लोगों को इस वक्त खतरा नहीं है, दीनदारों से खतरा पैदा हो गया है। तो सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये पैदा हो रहा है कि तुम दीनदार कैसे बन गए, तुम मजहबी कैसे बन गए, मजहब से तुम्हारा क्या ताल्लुक है, शरीयत से तुम्हारा क्या ताल्लुक है, दीन से क्या ताल्लुक है। दीन इंसान को एहसास जिम्मेदारी दिलाता है। देखिए, वो इंसान के जो अपना अमल आखिरत के लिए करता है उसको मजहबी कहा जाता है। क्या आखिरत के लिए लोग गालियां देते हैं, इज्जतों को उछालते हैं, घरों को लूट लेते हैं, झूठे झूठे तोहमतें लगाते हैं, नाइंसाफी करते हैं, बेअदालती करते हैं, झूठे फैसले देते हैं, झूठी झूठी बात कहते हैं, झूठा जुल्म, چیونٹی کے لیے ظلم کرنے کے لیے امیر المومنین کہہ رہے ہیں, ایک چیونٹی کے اوپر میں ظلم نہیں کر سکتا, ایک چیونٹی کے منہ سے دانا نکالنے کے متعلق اگر مجھ سے کہا جائے اور اس کے جواب میں اتنا چھوٹا سا عمل, اس کے جواب, یہ تو جانور ہے نا, یہ تو چیونٹی ہے, جانوروں میں بھی سب سے چھوٹا جانور ہے, اس چھوٹے جانور پر اگر تھوڑا سا ظلم ہو جائے اس کے بدلے میں ہفت اقلیم مل جائے تو کیا میں راضی ہو جاؤں گا؟ علی کہتے میں ہرگز راضی نہیں ہوں گا کہ ایک چیونٹی کے اوپر بھی میں ظلم کروں. تو آپ کیسے راضی ہو جاتے ہیں کہ کسی انسان کا گلا کاٹ دیں؟ لوگ جانوروں کی طرح گلے کاٹ رہے ہیں, اور یہ گلے کاٹنے والے لوگ کون ہیں؟ مذہبی لوگ ہیں. یہ گھروں کو جلانے والے لوگ کون ہیں؟ یہ سب مذہبی لوگ ہیں. یہ خیام میں آگ کون لگایا؟ کس نے لگایا؟ کہاں؟ مذہبی لوگوں نے لگایا. یہ یتیموں کا مال کس نے لوٹا؟ کہاں؟ مرے کہاں؟ مذہبی لوگوں نے, دین والوں نے. یہ غریب مظلوم کمزور آدمی کو کس نے مارا؟ ان کا اخلاق کیا ہے میں آپ کو بتاؤں؟ یہ جو غربی اخلاق چل رہا ہے اس وقت, ان کا اخلاق یہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ تواضع نہیں کرتے, ایسا نہیں ہے کہ یہ انکساری نہیں کرتے, ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں اخلاق ختم ہو گیا ہے. دنیا میں اتنا اخلاق ہے کہ آپ اس کی مثال ہی نہیں پیش کر سکتے. اس وقت دنیا میں اتنا اخلاق ہے, اتنے لوگ با اخلاق ہیں کہ جس کی آپ مثال ہی نہیں پیش کر سکتے. بہت با اخلاق لوگ ہیں اس وقت, لیکن یہ جتنا اخلاق ہے نا وہ کبھی انسانوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. پیسے والوں کے سامنے تواضع کیا جا رہا ہے, ایسا نہیں کہ تواضع نہیں ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ لوگ احترام نہیں کر رہے ہیں. احترام کر رہے ہیں, کس کا؟ طاقت والوں کا احترام ہو رہا ہے. احترام کس کا ہو رہا ہے؟ گنڈا عناصر کا احترام ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ احترام نہیں ہو رہا, احترام ہو رہا ہے. پہلوانوں کے سامنے لوگ جھک رہے ہیں, گنڈوں کے لوگ کے سامنے لوگ جھک رہے ہیں. ایسا نہیں کہ لوگ جھک نہیں رہے ہیں, احترام نہیں کر رہے ہیں, جھک جھک کے فرشی سلام کر رہے ہیں. طاقتور انسان کو دیکھتے ہیں تو سر جھکا دیتے ہیں, ان کے سامنے ان کا سر نہیں اٹھتا ہے. دولت مندوں کے لیے فرشی سلام کرتے ہیں, دولت مندوں کے سامنے یہ جھکتے ہیں, یہ طاقت والوں کے سامنے جھکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کی تلواریں توپوں کے آگے نہیں جھک رہی ہیں, یہ تلواریں لیے ہوئے توپوں کے آگے جھک رہے ہیں. یہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کی عزت ہو رہی ہے اس وقت, جو جتنا بڑا شیطان ہے اس کی پرستش ہو رہی ہے اس وقت, پرستش شیطانوں کی ہو رہی ہے اس وقت. طاقت والوں کے سامنے سجدہ ہو رہا ہے جس طرح فرعون کے دور میں ہوتا تھا آج بھی ہو رہا ہے, جس طرح نمرود کے دور میں ہوتا تھا آج بھی ہو رہا ہے, جس طرح شداد کے دور میں ہوا کرتا تھا آج بھی ہو رہا ہے, جیسے یزید کے دور میں ہوا کرتا تھا آج بھی ہو رہا ہے. یزید کے سامنے بھی لوگ جھکتے تھے, 700 کرسی نشین آگے بڑی بڑے طاقتور لوگ آگے زیر ہو جاتے تھے اس تخت کے آگے, تو اس وقت بھی احترام ہوتا تھا, احترام آج بھی ہو رہا ہے. لیکن اس وقت بھی بد کرداروں کا احترام ہوتا تھا, آج بھی بد کرداروں کا احترام ہو رہا ہے. احترام شریفوں کا کہاں ہو رہا ہے؟ احترام بزرگوں کا کہاں ہو رہا ہے؟ احترام سفید داڑھی والوں کا کہاں ہو رہا ہے؟ کالی داڑھی والے طاقتور لوگوں کا احترام ہو رہا ہے, سفید داڑھی کا احترام ختم ہو گیا, طاقت والوں کا احترام ہو رہا ہے, کمزوروں کا احترام ختم ہو گیا, امیروں کا احترام ہو رہا ہے, غریبوں کا احترام ختم ہو گیا, قوت والوں کا احترام ہو رہا ہے, پوزیشن والوں کا احترام ہو رہا ہے, منصب والوں کا احترام ہو رہا ہے, اقتدار والوں کے سامنے جھک رہے ہیں. جن کے ہاتھ سے اقتدار نکل جاتا ہے ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں اور با اقتدار لوگوں کے آگے جھک جاتے ہیں. یہ جتنے پہلوان ہیں یہ جھکتے ہیں یا نہیں جھکتے ہیں آپ بتائیے؟ احترام ہو رہا ہے, غریبوں کا احترام نہیں ہو رہا ہے, مسکینوں کا احترام نہیں ہو رہا ہے. ابھی میں نے جو مثالیں دی ہیں, مصطفیٰ نے کس کا احترام کیا ہے؟ شاہی لباس پہن کے آنے والوں کو کہا واپس چلے جاؤ, انہیں داخل ہونے کو کس نے کہا تھا؟ لوگوں نے کہا کہ ہم بڑی دور سے آ رہے ہیں, ہم شاہانہ لوگ ہیں, ہم رائل فیملی کے لوگ ہیں, ہم بڑے بڑے لوگ ہیں, ہم کو اس طرح سے ڈانٹ کے مصطفیٰ واپس کر رہے ہیں, یہ کیا اخلاق ہے نبی کا؟ کہ کیا اخلاق ہے؟ کہا نبی کے اخلاق تم نے نہیں دیکھے, میں نے لباس بدل کیا, اب اخلاق دیکھنا, اب اخلاق دیکھنا نبی کا. اس لیے کہ نبی فرائڈا کا احترام نہیں کرتے, نبی طاقتوروں کا احترام نہیں کرتے, نبی غنڈہ عناصر کا احترام نہیں کرتے, نبی طاقت والوں کا احترام نہیں کرتے. ایک مسلمانوں کے بڑے رہنما جس وقت گنڈے بن کے آئے تھے نبی کا قتل کرنے کے لیے, نبی نے کہا مردود کو نکال کے باہر کر دو, لیکن وہی انسان جب چھپ کے آیا تو اس کو کہا کہ آنے دو, آنے دو انہیں, اور آخری وقت تک کہا آنے دو, جب گستاخی کی ہے تو کہا کہ واپس جاؤ, جب تک گستاخی نہیں کی. یعنی نبی کریم نے ایک تاریخ بنائی ہے عزیزان گرامی, ایک کردار کا ایسا عظیم تاج محل ہے, ایک کردار کا ایسے عظیم روحانی وہ بلندی ہے جن بلندیوں تک دنیا پہنچ ہی نہیں سکتی. نبی غلاموں کو تخت نشین بنا دیتے ہیں, نبی اپنے ماتحتوں کمزوروں کو طاقتور نبی نے بنایا ہے, نبی نے کمزوروں کو قوت بخشی ہے, نبی کریم نے, نبی کریم نے غریبوں کو امیر بنا دیا ہے, نبی کریم نے مسکینوں کو تخت نشین بنا دیا ہے, تخت و تاج کا وارث بنا دیا ہے, مصطفیٰ کی ان زحمتوں کی وجہ سے ہوا ہے. نبی کریم کی اخلاق کا یہ کرشمہ ہے جو دنیا نے نہیں دیکھا. عزیزان گرامی, ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں وہ دور فرائنہ کا دور ہے, یہ دور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ نمرودیوں کا دور ہے. ایک پیش نماز اگر قوی ہوتا ہے تو اس کو آپ نہیں نکالتے, ایک ذاکر اگر قوی ہوتا ہے تو وہ پھرتا ہے گھومتا ہے لیکن کوئی اس کے اوپر تلوار نہیں لگاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم قوی ہیں, ہم مار کا جواب مار سے دینا جانتے ہیں, قتل کا جواب قتل سے دینا جانتے ہیں. ایک سال ہو گیا ہمارا قتل کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ قتل شروع ہوگا تو پھر قتل سمجھی نہیں ہوگا, یعنی ایک قتل کے بعد دوسرا قتل ہوگا. وہ فی القصاص حیات یا اولی الالباب کے ہم قائل ہیں, ہم قصاص لے کے رہیں گے. ہم نے قصاص کا درس دیا ہے, اگر قتل ہوگا تو قتل کے بدلے میں قتل ہوگا. اس لیے یہ قتل سے ڈرتے ہیں, یہ لوگ کمزور سمجھ کے نہیں ڈرتے, یہ لوگ قوی سمجھ کے ڈرتے ہیں. اور کمزور سمجھتے ہیں تو مسجد سے کان پکڑ کے امام کو باہر نکال دیا, کیا کمزور ہے. اقبال کہتے ہیں ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجا, کمزوری کی سزا مرگ ہے. اس دنیا میں کمزور بن کے مت رہو, قوی بن کے رہو. قوی بن کے رہو یعنی کمزوروں پہ ظلم مت کرو, قوی لوگوں کے اوپر, قوی لوگوں سے قوی بننے کی کوشش کرو, طاقت والوں کو جھکانے کی کوشش کرو, فرعونوں کو جھکاؤ. ہم یہاں بیٹھ کے اس وقت کے سب سے بڑے گنڈوں کو للکارتے ہیں, للکارتے ہیں یا نہیں للکارتے, اس لیے ہم احترام کرتے. لوگ کہتے مغرور ہیں, ہم مغرور ہیں, مغرور والوں کے مقابلے میں مغرور ہیں. ہم کمزوروں کے مقابلے میں کبھی ہم نے غرور نہیں کیا ہے, ہم نے رکشے والوں کو سلام کیا ہے, ہم نے جو ہے سائیکل والوں کو سلام کیا ہے, ہم نے جو ہے کمزوروں کو سلام کیا ہے. ہمارے سے توقع نہ رکھنا طاقت والے لوگ کہ ہمارا سلام ان کو نہیں پہنچنے والا ہے, ہماری مدد ان کو نہیں پہنچنے والی ہے. ہم ان کی مدد کریں گے, ہم ان کے سامنے جھک جائیں گے, سجدہ ریز ہو جائیں گے کہ جو غریب ہیں, جو مفلوق الحال ہیں, جو پریشان ہیں, آج غریبوں کو دھتکارا جا رہا ہے, آج غریبوں کی عزت نہیں ہے, آج مسکینوں کی عزت نہیں ہے, لیکن اگر ایک شودا آ جاتا ہے تو اس کے لیے لوگ اٹھ کے کھڑے رہ جاتے ہیں, لیکن لوگ غریبوں کا احترام ختم کر چکے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم دور محمد میں نہیں, دور فرائنہ میں زندگی گزار رہے ہیں, ہم دور نمرودیت میں زندگی گزار, ہمارا مزاج نمرودی ہو گیا ہے, فرعونی مزاج ہو گیا ہے. ہمیں مصطفیٰ کے مزاج میں ڈھلنا ہوگا, ہمیں شہین شاہ کائنات کے مزاج میں ڈھلنا ہوگا. وہ نبی کے جس کے غلاموں کے اشاروں پر کائنات زیر و زبر ہوتی ہو, مصطفیٰ کی بات مت کیجئے کہ مصطفیٰ کے اشاروں کے چاند دو ٹکڑے ہوا ہے. مصطفیٰ کے غلام اشارہ کر دے تو چاند سورج سب ٹکرا جائے, اس لیے کہ غلامان مصطفیٰ کی طاقت یہ ہے کہ کائنات ان کے سامنے سرازیر ہوتی ہے, اس کے سامنے جھکتی ہے. وہ کائنات کے سامنے نہیں, کائنات ان کے سامنے جھکتی ہے, وہ خالق کائنات کے سامنے جھکتے ہیں اور ان کے سامنے کائنات جھکتی ہے. تو عزیزان گرامی, نبی کریم کے غلاموں نے جو اخلاق پیش کیا ہے یہ خوف کی وجہ سے نہیں. آپ کبھی یہ تصور بھی نہیں کرنا کہ کربلا کے میدان میں حسین مجبور ہو گئے تھے کہ امام حسین پر نعوذ باللہ خوف طاری ہو گیا تھا اور فرات پر قبضہ کر لیا تھا دشمنوں نے. فرات کا قبضہ چھڑوانا یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی, زمین پر ٹھوکر مار کے چشمے اگلوا دینا یہ بڑی بات نہیں تھی, یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. کیا کسی میں یہ جرت ہو سکتی ہے کہ آل نبی اور رسول زادیاں امام حسین کی بیٹی کو کچھ تماشا لگے؟ آپ سوچ بھی سکتے ہیں یا کبھی اس इसका आप तसव्वुर भी कर सकते हैं कि इस कायनात में ऐसा भी हो सकता है कि हुसैन की बेटी को तमाचे लगाए जाए? क्या कभी ये आप सोच भी सकते हैं कि मोहम्मद की बेटी के घर पे दरवाजा आग और लकड़ियों का अंबार लग सकता है? नबी की बेटी के दरवाजे को जलाया जा सकता है? क्या किसी भी इतनी जुरत है? अरे जिसकी चौखट पर आसमान के सितारे सजदा करते हो, कायनात सजदा रेस होती है, वो चौखट को चलाने की जुरत कैसे पैदा हुई? इसलिए कि ये लोग समझ रहे थे कि ये कमजोर है। नहीं, ये कमजोर नहीं है। तुम्हें नहीं मालूम कि ये कमजोर नहीं है, बल्कि इनके अखलाक, इनका किरदार ऐसा है कि ये दुश्मनों पर भी, इनका किरदार ऐसा है कि ये झूठों को भी झूठा नहीं कहते। दरबार में जाकर देखिए हमारा किरदार क्या है। हम सच्चों को झूठा बना देते हैं, हम सच्चों को झूठा साबित करके फख्र करते हैं कि हमने फला सच्चे को झूठा बना दिया, हमने फला कमजोर पे हाथ उठा दिया, ये हमारा फख्र है। शहजादी दरबार में जाके ये कहती है कि मैं झूठे को भी झूठा नहीं कहती, बल्कि दलील पेश करती है। शहजादी अपनी सदाकत की दलील पेश करे, जिसे सिद्दीक़े कुबरा कहा गया, वो अपने लिए दलील पेश करे। एक मामूली इंसान की अदालत में जाकर, ये है इंसाफ, ये है अदालत के रखवाले, कि अदालत को कि इसको इज्जत इन्होंने बख्शी, इंसाफ को इज्जत इन्होंने बख्शी। इन्होंने कहा कि हमारी सीरत ये है कि हम झूठे को भी झूठा नहीं कहते बगैर दलील के, बगैर दलील के झूठे को हम झूठा, ये किरदार की बुलंदी है। आप कहते हैं हम झूठे को झूठा बना देंगे और सच्चे को भी झूठा बना देंगे, ये किरदार अलग है। ये किरदार आई है, ये किरदार कितना पाकीज़ा है। इमाम हुसैन ने कौन सा किरदार पेश किया है? ये किरदार, फातिमा जहरा का किरदार, अमीरुल मोमिनीन का किरदार, नबी करीम का किरदार, ये किरदार पेश किया है। कभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इन ताकतवरों के मुकाबले में कमजोरी का इजहार नहीं किया। इमाम हुसैन ने नहीं कहा कि मैं कमजोर हूं मुझे बचा लो, मैं तन्हा रह गया मुझे मत मारो। इमाम हुसैन ने नहीं कहा कि मुझ पर तीर मत चलाओ, मैं कमजोर हो गया हूं, मैं ज़ईफ हो गया हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं इस वक्त तलवार नहीं उठा सकता हूं, मुझ पर तलवारें मत चलाओ, मैं इस वक्त तीर नहीं चला सकता हूं, मुझ पर तीर मत चलाओ, ये इमाम हुसैन ने कभी भी नहीं कहा। क्यों? इससे इसलिए कि इनसे क्यों जिंदगी की भीख मांगे? इसलिए कि एक तो कमजोरों को और कमजोर समझ के तलवार चलाएंगे, ये अगर इनसे कहा जाता कि मैं कमजोर हूं तो ये और तलवार चलाते। अगर इनसे इमाम हुसैन कहते हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं ज़ईफ हूं, मुझ पर रहम खाओ, तो ये कभी रहम नहीं खाते। इतनी शहादतों के बावजूद भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये नजरिया था कि इमाम कहते थे कि हम दुश्मन के मुकाबले में कमजोरी का इजहार नहीं करेंगे। ये कह के इमाम हुसैन, आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, मसायब तो आप सुनते हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि जिसने कड़ियल जवान का लाशा उठाया हो, जिसने 6 महीने का लाशा उठाया हो, क्या आप उसके ताल्लुक से ये सोच भी सकते हैं कि ये फिर तलवार लेकर आकर ऐसी ही जंग करेंगे जैसे अली अकबर ने जंग की थी, जैसे आसिफ ने जंग की थी, जैसे और मोहम्मद ने जंग की थी? क्या वैसे ही जंग की तवक्को इमाम हुसैन से हो सकती थी? आपको नहीं हो सकती थी ना। लेकिन इमाम हुसैन ने जो जंग की वो भी तारीख में लिखी हुई है ना, कि इमाम हुसैन कैसे मैदान में आए थे। ऐसे नहीं मालूम हो रहा था कि ये वही हुसैन है जिन्होंने अली अकबर का लाशा उठाया है, ये वही हुसैन है जिन्होंने कासिम के लाशे पर आंसू बहाए हैं, ये वही हुसैन है कि जिनके आंसू रुक नहीं रहे थे अली अकबर के लाशे पर, ये वही हुसैन है जो 71 लाशों पे रो चुका, ये वही हुसैन है कि जिसने अब्बास के बाजू उठाए, ये वही हुसैन है जिसने अली अकबर के कलेजे से बंसी निकाली। लेकिन जब मैदान में आते हैं तो ये नहीं कहते लेकिन मैं अली अकबर का लाशा उठा के कमजोर हो गया हूं, बल्कि कहते हैं शिया ये न समझना हुसैन को, हुसैन कमजोर हो गया है। तुमने हुसैन के बेटे को कत्ल करके इतना तसव्वुर करना कि हुसैन कमजोर हो गए, अब्बास के शाने कलम करके ये तसव्वुर न करना कि तुमने हुसैन को कमजोर कर दिया है। नहीं, हुसैन कमजोर नहीं हुए। आ हुसैन की तलवार की ताकत देखो। ये कह के हुसैन ने कभी मैमना पे हमला किया, कभी मैसरा पे हमला किया। तारीख कहती है कि करबला के शहीदों में जैसी जंग हुसैन इब्ने अली ने लड़ी है, जिसने अब्बास को जंग रोकने से रोका था, उसने ऐसी जंग की कि एक तन्हा हुसैन थे जो कभी मैमना पे हमला, कभी मैसरा पे हमला। हुसैन نہیں کرتے، جب کمزوری کا اظہار نہیں کیا تو پھر اپنی بہن سے یہی کہا کہ بہن زینب کل صبح اشقیا کے سامنے تم کمزوری کا اظہار نہ کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ میں خاتون ہوں، اب میرا کوئی نہیں ہے، اب نہ عباس ہے نہ علی اکبر، نہ قاسم ہے نہ آل محمد، جب کوئی نہیں ہے تو میں کمزور بیٹھی، زینب کبھی کمزور اپنے کو نہ دکھانا، اس لیے کہ تمہارے ساتھ ہم نے مروا بھی ہے، تمہارے ساتھ ہم نے لیلا بھی ہے، تمہارے ساتھ ہم نے کلثوم بھی ہے، تمہارے ساتھ زبیدہ بھی، اگر تم کمزور ہو جاؤ گی کل تو پھر اشقیا کی ہمتیں بڑھ جائیں گی، زینب کبھی کمزوری کا اظہار نہ کرنا۔ تو زینب نے جلی ہوئی قناتوں میں نینا لے کے زینب آگے بڑھی ہے، کہا بیوی کسی بیوی کی چادر نہ چھینو۔ زینب اس طرح سے شیر بن گئی، زینب عباس بن گئی، زینب علی اکبر بن کے لیلا کو سہارا دے رہی تھی، زینب عباس بن کے ام کلثوم کو سہارا دے رہی تھی، زینب قاسم بن کے ام مروا کو سہارا دے رہی تھی، زینب کو کہیں قاسم کی شکل میں دیکھا گیا، زینب کو کبھی عباس بھی بنتے دیکھا گیا، اور کبھی زینب کو حسین بنتا ہوا دیکھا گیا۔ کہ زینب کبرا نے کربلا کے میدان میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فاطمہ زہرا آ گئی ہیں میدان میں، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ علی آ گئے میدان میں، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حسین دکھائی دے رہے ہیں، کسی پر زینب علی دکھائی دیتے، کسی پر زینب حسین دکھائی دیتے، کسی پر زینب عباس دکھائی دیتے، لیکن کہیں پر زینب نظر نہیں آئی۔ چلی ہوئی قناتوں میں لوگ ڈھونڈتے رہے زینب کہاں ہے، زینب نظر نہیں آئی، اس لیے کہ زینب وہ طاقت کا مظاہرہ تھا۔ زینب کبریٰ نے اس لشکر اشقیا کے مقابلے میں صبر نہیں ڈالی، بلکہ قافلہ لے کے زینب چلی ہے۔ آپ دیکھیے دربار ابن زیاد میں جو زینب کا مقتل ہے، لوگ کہتے ہیں حسین کا مقتل کہاں، میں کہتا ہوں کربلا ہے، زینب کا مقتل کہاں ہے، تو یا شام کا دربار ہے یا پھر ابن زیاد کا دربار ہے، کہ جہاں جناب زینب کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، اور جہاں زینب کبریٰ نے شہادتوں کا نذرانہ پیش کیا، لیکن حاکم وقت کے مقابلے میں زینب نے وہ تیور دکھائے ہیں کہ سر اٹھایا، جب زینب نے سر اٹھایا تو ابن زیاد نے کہا یہ بلند قامت بیوی کون ہے، یعنی دربار میں لوگ سر جھکا کے آتے ہیں، کوئی سر اٹھا کے نہیں آتا۔ زینب نے کہا کہ ہم کمزوروں کے مقابلے میں جب دربار شام سے گزرے تو ہمارا رویہ اور تھا، لیکن دربار میں آنے کے بعد ہم یزید وقت سے آنکھیں ملا کے بات کرتے ہیں، سر اٹھا کے جیتے ہیں، ہم سر جھکائیں گے نہیں۔ یہ کہہ کے جب سر اٹھایا تو ابن زیاد سے کہا کہ اس بیوی کو قتل کر دو، اس لیے کہ اس نے سر اٹھایا ہے ہمارے سامنے، اس نے ہمارے سامنے گردن بلند کی ہے اور اپنی بلند قامتی کا اظہار کر رہی ہے، اور یہ کون ہے بیوی جو اس جرات سے بات کر رہی ہے؟ ابن زیاد نے کہا کون ہے کہ جو ہمارے سامنے جرات کا مظاہرہ کرے؟ جناب زینب نے کہا ابن زیاد تجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ جو آج تو ہم پر تلوار چلا سکے۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ ہماری طاقت دیکھنا چاہتے ہو؟ جلاد کو حکم دے دیا، جلاد آگے بڑھا، لیکن جلاد کا قدم اور جلاد کی تلوار، اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ جو جناب زینب کی گردن تک پہنچ سکے۔ پھر حکم دیا کہ یہ جوان کون ہے؟ اور جب جناب زین العابدین کا تعارف ہوا تو کہا علی اکبر تو کربلا میں شہید ہو گئے، یہ کون ہے؟ تو کہا یہ علی کے بڑے فرزند ہیں، وہ علی اصغر کے مقابلے میں علی اکبر تھے، علی اکبر تو یہاں ہے۔ تو کہا چل دادوں کو۔ تب زینب نے کہا کہ زین العابدین آؤ، تمہاری گردن پہ میں اپنی گردن رکھ دیتی ہوں۔ ابن زیاد نے کہا ابن زیاد علی کے گلے پہ خنجر اس وقت چلے گا جب زینب کا گلا کٹے گا۔ اس طرح سے زینب نے اپنے بھتیجے کے باہوں میں اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو ڈال کے کہا کہ علی ابن الحسین کی ہم یا رحمان یا رحیم، پروردگار ذکر قلیل کو قبول فرمائے۔